مرشد کی یہ تعلیم تھی، اے مسلم شورید اثر، لازم ہے رہرو کے لیے دنیا میں سامان سفر، بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے جو گرا قیمت کبھی اب ہیں متائے قسم خر، وہ شعلہ روشن تیرا ظلمت گریزہ جس سے تھی، گھٹ کر ہوا مثل شرر تارے سے بھی کم نور تر، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر، لیکن نگاہ نقطہ بھی دیکھے زبوں بختی میری، لیکن نگاہ نقطہ بھی دیکھے زبوں بختی میری، رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظه غافل گشتم صد سال راہ دور شد، یک لحظه غافل گشتم صد سال راہ دور شد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور عصری مسائل۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور دانشور اور مشہور شاعر اوریا مقبول جان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں جو نکات پیش کیے ہیں اور جو پیغام مسلمانوں کو دیا ہے، وہ کیا پیغامات ہیں اور کیا باتیں انہوں نے کی ہیں؟
اصل میں علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد جب وہ یورپ میں خود گئے پڑھنے کے لیے، تو اس دور میں مسلمان امت جو تھی ایک انحطاط کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک سوال کا دور تھا۔ ان سے ان کی اقدار، ان کی روایات، ان کے تمام رہن سہن کے طریقے، یہاں تک کہ ان کی تمام تر جسے کہتے ہیں کرفر، وہ چھینا جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں اقبال جیسے میں کہتے ہیں کہ اپنے ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت،
نادا یہ سمجھتا ہے
کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مذہب جو ہے اس کو خاص طور پر ایک خاص علاقے کے اندر بند کر کے ذاتی مسئلہ بنا دیا جائے اور اس کا کوئی تعلق نہ ہو کہ زندگی کے اندر کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یا ہماری سائنس کے اوپر مذہب کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔
خود مسلمان غلامی محسوس
کر رہا تھا، اور اس غلامی کی جو کاٹ تھی اس کے اندر اقبال کے ہاں جو مسئلہ بنا تھا، جو اصلی مسئلہ اقبال کے ہاں جو تھا، کہ وہ کاٹ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو نسل آ رہی تھی نہیں، وہ جو اقبال کے ہاں جو تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری کچھ چیز لٹی نہیں۔ مطلب اقبال کے ہاں جو تھا کہ پورے کا پورا کاروان لٹ گیا، اور اس کے اندر اس نے پھر بہت سارے ان مسائل کو بتایا کہ کون سے ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس نے اقبال نے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو تھا امت مسلمہ کا جو خواب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کاشمر، اس کے مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے خطرہ کیا بنا ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا، ہم عرب ہیں، ہم افغان ہیں، ہم ترک ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم کوئی اور ہیں،
سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔
وہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ یہ وہ پہلا خوف بات تھی جو اقبال نے پیش کی۔ پھر اس کے بعد اشتراکیت ہے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ غرض اقبال نے ان تمام تر تیروں کو بتایا اور کہا اب تمہاری ڈھال کیا ہے، اور وہ ڈھال جو ہے خودی کی ڈھال اس نے بتائی۔
اقبال اقبال نے اپنی شاعری اور نثری آثار دونوں میں اپنے عہد کے گمبھیر اور تشویش انگیز مسائل سے بھی اسی طرح سروکار رکھا جس طرح خالص فکری اور مابعد الطبیعیاتی مسائل و معاملات کو قابل توجہ جانا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی ایک بالغ نظر، حکیم و دانشور کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اپنے فکر افروز رد عمل کا فنکارانہ اظہار کیا ہے۔ جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ خاک زندہ ام در انقلاب ام، وہ اپنی عصری صورتحال سے کس طرح بے نیاز رہ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے اپنے شعری اور فکری منصب کے آغاز ہی سے اجتماعی، ملی اور سماجی شعور کا جا بجا ثبوت مہیا کیا ہے۔ اس شعور کے ابتدائی نقوش قومی زندگی نامی ان کے مضمون میں دیکھے جا سکتے ہیں جو مجلہ مخزن میں سن 1904 میں شائع ہوا۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ان کی شعری اور نثری کائنات میں زمانہ، حیات اور کائنات گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ وہ کائنات اور انسان کو ایک کلیت میں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں معاشی، معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی و روحانی مسائل ایک دوسرے سے مربوط اور منسلک نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سن 1904 سے لے کر اپنی وفات تک انہوں نے مسلم ملت کی معاشی بدحالی پر تسلسل کے ساتھ لکھا اور اس بدحالی کا ایک سبب استعماری تسلط کو قرار دیا۔ انہوں نے اپنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات، مثلا مزدوروں، کسانوں اور دیگر کم آیا افراد کی پرزور حمایت کی ہے اور سرمایہ داری نظام کو شدت سے ہدف تنقید بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے نقاد سرمایہ داری ہیں اتنے ہی بڑے اشتراکیت کے بھی مخالف ہیں۔ وہ جبری معاشی مساوات کو مساوات شکم قرار دے کر اسے بے رخا قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے عہد کے زوال آمادہ تعلیمی نظام، معاصر سیاسی بحران اور اپنے عصر کی تہذیبی اور روحانی بے چارگی نے بھی اقبال کو بہت دل گرفتہ رکھا اور انہوں نے حکیمانہ جرف نگاہی سے ان گٹھیوں کو سلجھایا۔ اقبال کے نزدیک معاصر عالمی تہذیبی صورتحال شب تاریخ کے مترادف ہے۔ اقبال نے متعدد مقامات پر تاسف انگیز صورت حالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلا، یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا؟ دماغ روشن و دل تیرو، نگاہ بے باک۔ اس حسن انگیز اور دردناک عالمی تہذیبی صورتحال نے اقبال کے وجود کا احاطہ شدت سے کر رکھا تھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے صرف 3 ماہ قبل ریڈیو لاہور سے یکم جنوری سن 1938 کو سال نو کا جو پیغام نشر کیا، وہ ان کے دل درد مند بنی نو انسان سے ان کے عشق، استعماریت سے ان کی شدید نفرت اور مغربی جمہوریت، ملوکیت، قومیت اور فسطائیت سے ان کی شدید نظری اختلاف کا بہترین مظہر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنے عہد کے ان تمام سیاسی و تہذیبی اور معاشرتی و معاشی مفاسد اور عوارض کو نگاہ میں رکھا اور ایک سچے مسلم کی طرح قرآن و سنت اور حکمت بالغہ کی روشنی میں ان کا تجزیہ کر کے نسخہ شفا تجویز کیا، اور ان کا یہ نسخہ شفا آج بھی ہمارے لیے اہم ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو پیغام دیا انہوں نے کہ متحد ہوں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، کیا ہمیں اس زمانے میں مسلمانوں کا وہ دور نظر آتا ہے جس کی اقبال نے پیشن گوئی کی ہے اپنے کلام میں؟
میرا خیال ہے ابھی تک اقبال کی جو خواب ہے وہ شاید ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ امت مسلمہ کا، خصوصاً وہ جمال الدین افغانی جی صاحب، جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں، تہران کے لوگ، ایران کے لوگ جو ہیں وہ، اور علامہ اقبال کے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے جو یکوت خواب دیکھ رہے تھے، اور علامہ اقبال نے شاعری میں جس خواب کو آگے بڑھایا، وہ جو میں نے کہا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر، اور جو خاص ہے ترکیب میں اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن اس میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے حملے بتائے ہیں جو اس امت پر مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں۔ لینن، ان کی ایک نظم ہے لینن، این فتو آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ پائندہ تیرے ذات، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات۔ اور پھر سب سے بڑا حملہ وہ کہتے ہیں سود کے سسٹم کا ہے کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفا، ظاہر میں تجارت، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفا جاتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا سکولر، 500 اور 1000 صفحے کی کتابیں سود پہ لکھی گئی ہیں، مسلم امہ کے فلاسفرز نے بھی لکھی ہیں، باقی لوگوں نے بھی لکھی ہیں، اس پورے دو مصروں کے اندر کہ 5,000 لوگوں کے پیسے جمع کر کے آپ ایک آدمی کو دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، یہ ایک چوہا ہے، بینک گرجوں سے بھی اونچی ہیں یہ بینکوں کی عمارت، سود کے نظام ضم کر دیا
شیر میں،
سود کے سسٹم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جو سائنس ٹیکنالوجی سے دوری ہے ہماری،
جی
مطلب آپ سبق کیا دے رہے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب سوچیں کہ چاند پہ بھی انسان نہیں پہنچا، لیکن اقبال یہ سمجھتا یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ جو ہے وہ سبق دے رہا ہے کہ چاند یہ ساری چیزیں جو ہیں گردوں یہ ہمارے
چھوٹے
بس میں ہیں، یہ بس میں ہیں ہمارے۔
صدر کے لا تعداد شاعروں میں علامہ اقبال کا کیا امتیاز ہے؟
علامہ اقبال کا سب سے بڑا امتیاز، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم برے صغیر تک انہیں محدود نہیں کرتے، ہم انہیں شاعر مشرق بھی نہیں کہتے، ہم انہیں شاعر آفاق کہتے ہیں، آفاقی شاعر ہیں علامہ اقبال، اس لیے کہ اسلام ہمارا دین آفاقی ہے اور وہ تمام آفاق میں پھیلا ہوا ہے، تمام انسانیت کے لیے علامہ اقبال بھی انسانیت کے شاعر ہیں، اسلام کے وہ قلم کے مجاہد ہیں جس نے اسلام کی صحیح روح کو بیدار کیا ہے اور صحیح معنوں میں بیدار کیا ہے، صحیح روشنی کے ساتھ بیدار کیا ہے، اور وہ بندہ مومن اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو آج کل مغربی اقوام کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، استعماری قوتوں کی پوری کوشش ہے کہ بندہ مومن کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کر دیا جائے، اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، اسلام کی بنیادی تعریف کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، اسلام کا ایک دہشت ناک اور وحشت ناک تصور اجاگر کر دیا جائے، میڈیا کے ذریعے، عوام کے ذریعے، پبلک کے ذریعے اور پاورز کے ذریعے اتنا انفلوئنس کر دیا جائے کہ اسلام کے صحیح خوبصورت معصوم خد و خال جو ہیں وہ اس کے تہ میں چھپ جائیں۔ لیکن یہ تمام تر کاوشیں، تمام تر مضموم کوششیں انشاءاللہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر اور ان کے کلام کے ابلاغ سے ختم ہو جاتی ہیں۔
اور یہ مقبول جان صاحب، اقبال کی شاعری میں ہمیں جو مسلمانوں کے زوال کا اور مسلمانوں کے انحطاط کا جو مرکزی سبب نظر آتا ہے وہ مغرب نظر آتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مغرب کے حوالے سے بہت باتیں کی ہیں، مغرب کو بہت کنڈم کیا اپنی شاعری میں۔
اصل میں مغرب کے بارے میں اس لیے اس کو کنڈم کرنا ضروری تھا کہ اقبال مغرب کو جا کے دیکھ کے آئے تھے اور انہوں نے مغرب کے اندر جو تمام چیزیں وہ، اور اس نے اس کو پتا تھا کہ یہ وہ تہذیب ایسی ہے کہ جس تہذیب نے ایک دن زوال ضرور پذیر ہونا، زوال پذیر ضرور ہونا، اسی لیے ان کی پرڈکشن تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نا پائیدار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ نوید دیتا ہے کہ مشرق کی اور کیسے، آپ خود سوچیں کہ وہ تہذیب اب زوال پذیر ہے کہ نہیں۔ حیران ہوں گے کہ آج دنیا کے اقبال کی پیشینگوئی کو دیکھ لیں کہ آج دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ترقی کر لی ہے، جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ان میں آ گئی ہے، جتنے بھی وہ بہتر ہو گئے ہیں، وہ ملکوں کی حالت یہ ہے کہ ذہنی سکون ان سے چھن گیا ہے۔ امریکہ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہر دوسرے منٹ کے بعد ایک عورت ریپ ہوتی ہے۔ اس وقت تقریباً لاکھوں کے حساب سے عورتیں ایسی ہیں جو سالانہ طور پہ اپنے ایکس بوائے فرینڈ اینڈ ہسبینڈ کو قتل کرتی ہیں۔ میجورٹی ایسی ہے جو کہ سائیکولوجیکل ایلمنٹ کے اندر ہیں۔ 10 لاکھ بچے ہر سال صرف ایک ملک کے اندر ہیں کہ جو بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ تہذیب کا زوال ہے جو اقبال نے پرڈکٹ کیا تھا، اور اس لیے وہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ مشرق کا جو سہانا خواب ہے اس کی طرف نہیں جاؤ بلکہ قربانی مانگ۔ اقبال کے ہاں
مغرب کا سہانا خواب،
مغرب کا جو سہانا خواب ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ، وہ کہتا تھا ایک میدان سج گیا ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے،
نمرود
ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وہ امتحان کے اندر اتارنا چاہتا ہے، اس کی جو طلوع اسلام کی جو نظمیں ہیں اور اس کی جو باقی خضر راہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ سارے کا سارا پیغام وہی ہے۔ صبر خلیل بھی ہے عشق، اور
صبر خلیل بھی عشق،
اس کے مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. تو بدر و حنین کی اور کربلا کی وہ مثالیں دیکھ کر وہ بتاتا ہے، حضرت خلیل کی مثالیں دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اور آج سے پہلے کے دور میں بھی حالت وہی تھی، نمرود میں بھی اور یزید میں بھی اور فرعون میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، ان کی خصلت، ان کی رجحانے کا انداز، ان کے باقی سارے معاملات وہی رہے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم نے ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا. میں نے جو ایک شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، ابلیس کے مجلس شورا میں اس نے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے، اور وطنیت کا بت اس نے بتایا ہے، مغربیت کا بت بتایا ہے، سرمایہ داری کا بت بتایا ہے، استعماریت کا بت بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد چوبے خبر فرود برسر ممبر کے ملت وطنف، چوبے خبر مقام محمد عربیز، اور اس کے بعد اس کا اس نے فائنل یہ بات کر دی کہ بمصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس.
سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. میرا عشق ہم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس آدم. میرا عشق ہم، میرا شہد سم، میری بود ہم نفس آدم. تیرا دل حرم گردے عجم، تیرا دل حرم گردے عجم، تیرا دی خریدے کافری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی. دم زندگی رم زندگی، غم زندگی سم زندگی. غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و زنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و زنا نہ کر. جہاں میں نان شعیر پر، کہ جہاں میں نان شعیر پر، ہے مدار قوت حیدری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا. کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے ہے چراغ حرم بتا. کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا، تو وہی سرشت سمندری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آدری. گلے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے. قبیلے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بھوت کدے میں بیان کروں, کسی بھوت کدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری, نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا, نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا, مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آذری. نہ ستی زگاہ جہاں نئی, نہ حریف پنجت گن نئے, نہ ستی زگاہ جہاں نئی, نہ حریف پنجت گن نئے. وہی فطرت اسد اللہی, وہی فطرت اسد اللہی, وہی مرحبی وہی انتری, نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا, نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا, مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آذری. کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم, کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم. وہ گدا کہ تو نے عطا کیا, وہ گدا کہ تو نے عطا کیا, ہے جنہیں دماغ سکندری, نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا, نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا, مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آذری. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا, نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا, مہلا کے جادو یہ سامری تو قتیل شیو آذری.
برای پرداختن به موضوعی مثل
اقبال اور دور حاضر کے مسائل و چیلنج جیسے موضوع پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ علامہ اقبال ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب دنیا اضطراب و بے چینی کے عالم میں تھی اور دوسری عالمی جنگ شروع ہی ہونے والی تھی. یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری جنگ کب ہوگی, لیکن سبھی کو یقین تھا کہ جنگ اول کے بعد دوسری جنگ بھی ہونے والی ہے, اور اس سے سماجی خوف و وحشت کا ماحول پھیلا ہوا تھا. فلسفے کے میدان میں کچھ ایسے فلسفی پیدا ہو چکے تھے جو سر عام سماجی معنویت و روحانیت پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دین کو مشکوک بنا رہے تھے, اور دنیا کو مادیت اور مادہ پرستی کی جانب لے جا رہے تھے. ان فلاسفہ میں مارکس جیسے فلسفیوں کا نام لیا جا سکتا ہے جس کا تعلق برطانیہ سے تھا. ان فلسفیوں نے گویا اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار اٹھا رکھی تھی اور مانویت و روحانیت پر مسلسل حملے کر رہے تھے. ان حالات میں ایک دانشور اور عالم مانویت سے وابستہ ایک عظیم مفکر یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ مغرب کی جانب سے مشرقی سرزمین, یا بقول خود علامہ اقبال مشرقی اقوام پر گوناگون مسائل و نظریات کی یلغار منفی اثرات مرتب کرے اور وہ خاموش رہیں؟ بنابراین انہوں نے خودی کے نام سے فلسفے کی تخلیق کی، جس کی بنیاد پر تخریبی افکار کے مقابلے کے لیے مشرقی، عرفانی اور اسلامی اصولوں پر استوار نہایت قابل قبول اور محکم دلائل قائم کیے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مغربی دنیا نے جو مسائل، کشیدگی اور چیلنج کھڑے کیے ہیں، ان کا قلع کما کرنے کے لیے سابقہ مشرقی معنویت و روحانیت کی طرف رخ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ البتہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جیسے رومن رونالڈ، اندرشید، حصے اور روسو وغیرہ۔ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مشرق کی معنویت و روحانیت پر توجہ دینی چاہیے، لیکن جس مشرقی معنویت کی علامہ اقبال بات کرتے ہیں اس میں عرفانی و اسلامی ثقافت سے وجود میں آنے والا نظریہ بخوبی واضح ہے۔ اس دوران ایسا زمانہ بھی آیا جب طرح طرح کے عزم اور مکاتب سامنے آئے۔ 19ویں صدی سے یہ نظریات سامنے آنا شروع ہوئے اور اس کا سلسلہ 20ویں صدی کے آغاز اور اس کے نصف تک جاری رہا۔ اس دوران سوشلزم، کمیونزم اور پھر نازیزم کے نظریے سامنے آئے، جنہوں نے دنیا پر اور دنیا کی معنویت پر تسلط کی کوشش کی۔ ان میں سب سے بدترین فاشزم ہے، جس نے دنیا کے اذہان کو بے پناہ غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ایک مومن و فرض شناس انسان، ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی اپنے معاشرے کی بیداری و تعمیر کے لیے وقف کر دی ہو، علامہ اقبال جیسا انسان کون سا قدم اٹھا سکتا ہے، کون سا راستہ انتخاب کر سکتا ہے کہ جو اس کے معاشرے کو بدل کر رکھتے اور مغرب سے چلنے والی زہریلی ہوائیں اس کی سرزمین تک نہ پہنچ سکیں اور وہ اپنے معاشرے کو مغربی ثقافت کی یلغار سے محفوظ رکھ سکے
و نگذاره که اون سموم از طریق بادهای مدیترانه‌ای وارد سرزمین خودش بشه.
ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔